پیر 25 مئی کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ لاہور میں قرآن مقدس کے مبینہ طور پر اوراق جلانے کا ایک اور واقعہ۔ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور کیا صرف مسیحی پریشان ہیں؟
بم بلاسٹ ہوتے ہیں، مسجدوں پہ ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں ہوتے ہیں، یہ صرف اقلیتوں تک محدود نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی خوف میں مبتلا ہیں۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے ساندہ میں مقدس اوراق کو مبینہ طور پر نظر آتش کیے جانے کے واقعے کے بعد علاقے کے زیادہ تر عیسائی رہائشی علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لاہور سے شمائلہ جعفری۔
ساندہ کی نواحی بستی دھوپسڑی میں لگ بھگ 100 عیسائی خاندان آباد ہیں۔ گزشتہ روز پولیس اسٹیشن پر ایک مشتعل ہجوم نے یہ شکایت درج کروائی کہ علاقے میں ایک عیسائی خاکروب ہمایوں فیصل نے مبینہ طور پر قرآن کے صفحات کو نظر آتش کیا ہے۔ ہجوم نے مطالبہ کیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے اس پر توہین مذہب کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث فوری طور پر پولیس نے ہمایوں فیصل کو حراست میں لیا اور اس پر توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تاہم مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رینجرز کو تعینات کرنا پڑا۔
پاکستان کے صوبے پنجاب کے وسطی علاقے ڈسکا میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر مقامی پولیس افسر نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے تحصیل بار کے صدر سمیت 2 وکلا کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کا موقف ہے کہ ان افراد کی ہلاکت ہوائی فائرنگ سے ہوئی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے اس واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نامہ نگار شہزاد ملک۔
اس واقعے کے عینی شاہد ملک نظر نے بی بی سی کو بتایا کہ ڈسکا بار کے صدر رانا خالد عباس اور دیگر وکلا کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے پر مقامی تھانے کے انچارج کے ساتھ طلب کلامی ہو گئی، جس پر پولیس افسر نے اپنے باڈی گارڈ سے سرکاری بندوق چھین کر فائرنگ کر دی۔ عینی شاہد کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں ڈسکا بار ایسوسی ایشن کے صدر اور ایک وکیل موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 4 افراد فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی بھی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد صوبے کے مختلف شہروں میں وکلا نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں۔ پنجاب بار کونسل نے اس واقعے کے خلاف کل صوبے بھر میں احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے۔
پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے کی سماعت کرنے والے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے وزارت داخلہ اور راولپنڈی کی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ امریکی شہری مارک سیگل کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروانے کے انتظامات کریں۔ تفصیل عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ مقدمے کے اہم گواہ مارک سیگل سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پاکستان نہیں آ رہے، اس لیے ان کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کیا جائے۔ واضح رہے کہ پرویز مشرف بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں ملزم ہیں اور ان پر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، تاہم انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ سابق فوجی صدر اس مقدمے میں ضمانت پر ہیں، جبکہ اس مقدمے میں 5 ملزمان اس وقت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ قانونی ماہرین مارک سیگل کے بیان پر راضی ہونے کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیان کی روشنی میں پرویز مشرف کے اس مقدمے میں ملوث ہونے کے بارے میں واضح ہو جائے گا۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کی ہائی کورٹ نے جعلی ڈگریوں میں ایگزیکٹ کے سربراہ شعیب شیخ کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف دائر حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ درخواست مسترد کرنے کی استدعا ایف آئی اے نے کی تھی۔ بھارت میں سخت گرمی کی وجہ سے 500 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ زیادہ تر ہلاکتیں جنوبی ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں ہوئی ہیں، جہاں سنیچر سے اب تک 140 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نیپال میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے ایک ماہ بعد ملک کے وزیر خزانہ نے حکومت کی جانب سے اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے حکومتی اقدامات کا دفاع کیا ہے۔ بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں مسٹر رام شرن مہت نے بین الاقوامی امدادی ایجنسیوں پر نیپالی اداروں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ریلیف پر خرچ کیے جانے والی کل رقم کا صرف 10% حصہ بیرونی ممالک سے آیا تھا۔ ملائیشیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ سے ملحقہ سرحد کے قریب سے تقریباً 140 قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ ان قبروں میں دفن لاشوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ تارکین وطن افراد کی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ انہیں 2 درجن سے زیادہ خیمے بھی ملے ہیں۔ اجتماعی قبروں کی دریافت اتوار کو ہوئی تھی، لیکن ملائیشیا نے اب تک صرف تلاش کی حد تک انکشافات کیے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اب تک واضح نہیں ہے کہ ان قبروں میں کتنی لاشیں دفن ہیں۔ اس ماہ کے آغاز پر سرحد پار تھائی لینڈ سے بھی اسی طرح کی قبروں کی دریافت کا انکشاف ہوا تھا۔ برطانوی حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ برطانیہ سے دیگر یورپی ممالک چلے جانے والے 15 لاکھ برطانوی شہریوں کو یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت کے حوالے سے جلد ہونے والے ریفرنڈم میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم میں ووٹ کی اہلیت کا طریقہ کار عام انتخابات کے قواعد جیسا ہی ہوگا، جس میں برطانیہ اور آئرلینڈ کے ساتھ ساتھ دولت مشترکہ کے 18 سال کی عمر کے شہری ووٹ ڈال سکیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے شہر لاہور میں قرآن مقدس کے اوراق کو مبینہ طور پر نظر آتش کیے جانے کے بعد ساندہ کے نبھائی علاقے دھوپ سڑی میں کشیدگی ہے۔ پولیس اور رینجرز تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ علاقے کے زیادہ تر عیسائی کہا گیا ہے کہ اپنے گھر باہر چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا چکے ہیں۔ لاہور سے شمائلہ جعفری۔
ساندہ کی نواحی بستی دھوپسڑی میں لگ بھگ 100 عیسائی خاندان آباد ہیں۔ گزشتہ روز پولیس اسٹیشن پر ایک مشتعل ہجوم نے یہ شکایت درج کروائی کہ علاقے میں ایک عیسائی خاکروب ہمایوں فیصل نے مبینہ طور پر قرآن کے صفحات کو نظر آتش کیا ہے۔ یہ اوراق اس نے شیرا کوٹ کے علاقے میں ایک کھمبے پر لگے مقدس اوراق کے ڈبے میں سے نکالے تھے۔ ہجوم نے مطالبہ کیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے اس پر توہین مذہب کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث فوری طور پر پولیس نے ہمایوں فیصل کو حراست میں لیا اور اس پر توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تاہم پھر بھی مشتعل ہجوم کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ انہوں نے عیسائیوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی اور علاقے میں چرچ پر حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ تاہم مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رینجرز کو تعینات کرنا پڑا۔ ریاض عارف علاقے کے رہائشی ہیں اور مقامی چرچ میں پادری بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا،
پولیس ہائی اتھارٹیز ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کرسچن ایم پی اے کو کہ آپ نے لوگوں کو یہاں سے نکال لیں۔ جب لوگوں کو نکال لیں تو جو موب ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، جلاؤ، توڑ پھوڑ کرو، لوٹ مار کرو، جس طرح ہر ہمیشہ ہوتا ہے۔
اقبال گجر علاقے کے سابق نائب ناظم ہیں۔ جب یہ معاملہ شروع ہوا وہ تبھی سے موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے مشتعل ہجوم کو سمجھانے بجھانے کی کوشش بھی کی۔
یہ سارا شتال دوایا گیا لوگوں کو، نہ لوگوں کو پتا چلا ہے واقعہ کیا ہوا ہے۔ میں رات 9:30 تک کافی کنٹرول کر لیا تھا۔ یہ بس سمجھ نہیں لگی کہ کدھر سے لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، میری اپنی سمجھ سے باہر ہے۔ اور جو یہاں کے لوگ تھے انہوں نے میری مانی ہے۔
فادر ایمانوئل لاہور کے کیتھولک چرچ میں پادری ہیں۔ اس واقعے کا علم ہونے کے بعد انہوں نے بھی دھوپ سڑی کا دورہ کیا۔ فادر کا کہنا تھا،
بڑی بات جو ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ مساجد میں اعلان کو روکا جائے، ایسے تو لوگ نہیں آ جاتے، اس کا مطلب کہیں اعلان ہوا ہے تو اتنا موب اکٹھا ہو گیا۔ بہت دفعہ کوشش کی ہے لیکن ابھی تک ہم اس میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔
دھوپ سڑی روڈ پر عیسائیوں کے زیادہ تر مکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ عیسائی علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ تاہم کچھ لوگ صبح پولیس کی موجودگی کے باعث دوبارہ اپنے گھروں کو واپس آئے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، لاہور۔
شمائلہ جعفری کی اس رپورٹ کے بعد پامالی تصدیق سے قرآن کے اس مبینہ واقعے پر میں نے مسیحی برادری کا رد عمل اور اس کے خدشات کے بارے میں بشپ کراچی مسٹر ڈینیل صادق سے بات کی، جاننا چاہا کہ ان کے پاس واقعے اور اس کے محرکات کی کیا اطلاع ہے۔
یہ ایک آدمی تھوڑا سا مینٹلی ہینڈی کیپ ہے، تو ایک پول کے ساتھ دبا لگا ہوا تھا، جس میں لوگ اگر کوئی پرانی آزاد ادھر ادھر پڑی مل جاتی ہیں تو وہ پھر اس کے تقدس کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اس کو اس کا دن ڈال دیتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ شاید اس نے اس میں سے نکال کر جلایا ہے، حضرت چوہا ہے، تو اور وہ بندہ جو ہے مینٹلی ٹھیک نہیں ہے۔
گزشتہ کچھ عرصے سے ڈینیل صادق صاحب، کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جوزف کالونی، گودرا، یوحنا آباد وغیرہ میں، تو پاکستان کی مسیحی برادری خصوصاً پنجاب میں آباد مسیحی برادری کو کسی قسم کا خوف ہے؟ کیا ہے ان پر، کیا بیت رہی؟
ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کراچی انسینڈ بلوچستان میں ہمارے سب کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں, کوئی ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. لیکن پنجاب میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کیوں ایسے ہو رہا ہے. ہر واقعہ پنجاب میں ہوتا ہے, اسی واقعہ کو تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو خبر ہی ڈیتھ وارنٹ ہے, ثابت ہو یا نہ ہو لوگ اس کو خیال نہیں کرتے کہ ثابت کریں یا اس کا ٹرائل ہو کورٹ میں جائے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اس کو مار دے گی. جب لوگ اس کو مارنے آئے تو وہاں کا جو ڈی آئی جی آپریشن تھا ڈاکٹر حیدر وہ سامنے کھڑا ہو گیا, خود اس نے چوٹیں کھائیں لیکن اس بندے کو بچا کے لے گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی دعوت کو. باقی جو وہاں پر کامن سناریو ہے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ ضرور لوگ خوفزدہ ہیں. جو ہنا آباد میں جو سلسلہ ہوا ہے بہت ہی برا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اشتعال میں آ کر دو لوگوں کو مار دیا, کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا.
تو دینیل صاحب, سندھ محفوظ, بلوچستان محفوظ کے پی کے میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے, لیکن جانے کیوں پنجاب میں ہی ان کو کیوں ہدف بنایا جاتا ہے, حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے, تو آپ کے نزدیک ان کے پیچھے محرک کیا ہے, وجہ کیا ہے, اصل مقصد ہوتا کیا ہے؟
پاکستان کو جو ہمارا ملک ہے, سیولائز اور عوام کا آپس میں لڑانا, یہ ایسے محرکات ہیں. لیکن جب یہ بات ذمہ دار لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے تو ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے. انہوں نے کسی حد تک مسلم کرسچن مسئلہ پیدا کر دیا. یمن آباد میں گھروں میں گھس گھس کر پولیس نے بندے اٹھائے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ اریسٹ کیے گئے جن میں سے ابھی تک چھوڑے نہیں گئے. چرچ میں مرنے والے لوگوں کو تو لوگ بھول ہی گئے ہیں. انہوں نے اس مسئلے کو کہ جی لا اینڈ آرڈر اور دو بندے مارے گئے قتل کر دیے گئے ہلا دیے گئے, اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ چرچ میں مرنے والوں کو پوچھتا ہی نہیں ہے. دو جو میاں بیوی کو جلایا گیا ہے کوٹ رادھا کشن نے, جس طریقے سے وہ جلایا گیا تھا دیٹ واز ٹیریبل. لیکن اس کی کوئی بات نہیں, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں مسلم کرسچن سب پاکستانی اور وی شوڈ لو ایچ ادر ایز پاکستانی. لیکن یہاں پر کچھ ایلیمنٹس ہیں جو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر یہ منافرت پیدا ہوتی ہے اور مسئلے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں.
یہ تھے بشپ کراچی مسٹر ڈینیل صادق. اسی سلسلے میں میں نے پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن کے سابق سربراہ پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن سے بھی بات کی. جاننا چاہا کہ پاکستان میں انتہا پسند اور شدت پسند سوچ جس انداز سے پنپ رہی ہے, اس سے معاشرے کو کیسے خطرات لاحق ہیں, معاشرہ کس کے شکنجے یا لپیٹ میں ہے؟
معاشرہ اس وقت مکمل طور پہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ کے قبضے میں ہے, اور مذہب کی نمائش جتنی بڑھ گئی ہے اس کا ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں. ہماری سڑکوں کے نام مذہبی ہیں, پارکوں کے نام جو پل بنے ہیں سڑکوں پہ ان کے نام مذہبی ہیں. ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے وہ مذہب کے نام پہ تولی جاتی ہے آج کل. یہ اس ویژن سے بالکل مختلف ہے جو اس ملک کے فاؤنڈنگ فادرز نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ملک کیسا ہوگا. میڈیا کا بھی بہت کردار ہے اس کو بڑھاوا دینے میں. ہماری مختلف حکومتوں نے جس طرح معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے ریلیجس ایکسٹریمسٹ کے بارے میں, 63 جماعتیں مذہبی ایکسٹریمسٹ جن کو کہا جاتا ہے ان پہ پابندی عائد ہے قانوناً, لیکن وہ سب کی سب کام کر رہی ہیں یا نام بدل کے چندے بھی جمع کر رہے ہیں, بیانات بھی دیتے ہیں, انٹرویو بھی آتے ہیں ان کے لیڈروں کے, ان کی خبریں بھی آتی ہیں میڈیا پہ. یہ سوسائٹی جو ہے اب اٹس اے ڈیوائڈیڈ سوسائٹی انڈر دی کنٹرول آف ریلیجس ایکسٹریمسٹ.
تو پروفیسر مہدی حسن صاحب, جی, انتہا پسندی نے اچانک پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یا وقت کرتا ہے پرورش برسوں؟
نہیں, وقت تھوڑا ہی لگا ہے اس کو. 77 سے آن ورڈ جنرل ضیاء الحق کے دور سے جنہوں نے اسلام کے نام پہ اپنی پالیسیز نافذ کی تھی اقتدار میں رہنے کے لیے طویل عرصے تک, اور وہ اپنی موت تک اقتدار میں رہے, لیکن جو کچھ وہ کر گئے
جی جی
اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. جو فصل وہ کاشت کر کے گئے تھے وہ پک کے تیار ہے.
پروفیسر مہدی حسن صاحب, کیا پاکستان میں آباد اقلیتیں اب اس قدر خوفزدہ ہیں کہ اب ترک وطن اور کسی جانب دوسری جانب دیکھنے کی سوچ عملی شکل اختیار کر رہی ہے؟
صرف اقلیتیں ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف جس طرح نبرد آزما ہیں وہ بھی خوف میں مبتلا ہیں، یعنی مزاروں پہ حملے ہوتے ہیں، جو نظر نیاز میں بلیو کرتے ہیں لوگ ان پہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، بم بلاسٹ ہوتے ہیں، مسجدوں پہ ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں ہوتے ہیں، محرم کے جلوسوں پہ ہوتے ہیں، جس طرح بسوں سے اتار کے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے شناختی کارڈ اور نام دیکھ کے اور قمیضیں اتروا کے کمر دیکھ کے کہ اس نے زنجیروں سے ماتم تو نہیں کیا ہوا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف مذہبی اقلیتوں تک محدود نہیں ہیں، وہ تو خیر ہیں ہی مظلوم. یہاں کے ہندو، یہاں کے احمدی، سب سے زیادہ قابل رحم حالت تو احمدیوں کی ہے، اور کرسچنز سب کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، یہاں ریلیجیوسٹی جس طرح بڑھی ہوئی ہے وہ اس کے اثرات ہیں. تو لانگ ٹرم پلان کے تحت باقاعدہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کیمپین کی ضرورت ہے، جس میں میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز کو جو مین سٹریم کی ہیں انہیں رول ادا کرنا ہوگا، جن کے ایجنڈے پہ یہ چیز ابھی تک بالکل نہیں ہے.
میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا
کہ رویے معذرت خواہانہ ہیں.
پروفیسر مہدی حسن صاحب، معاشرہ تقسیم در تقسیم میں ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ پاکستان کے معاملے میں ایسا کیا کیا جائے کہ معاملہ درست ہو جائے؟ کون کرے گا؟ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کا فرض ہے یا عوام کا کردار؟
پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کوئی مثبت تبدیلی بغیر لوگوں کی پارٹیسپیشن کے نہیں آتی، اور لوگوں کی پارٹیسپیشن ماڈرن ورلڈ میں پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو ہوتا ہے. میں نے شہباز شریف صاحب سے دو دفعہ انہوں نے بلایا، گفتگو کی. دو دفعہ بے نظیر بھٹو نے میرے ذمہ یہ کام کیا کہ یہ جو ہمارے کریکولم ہے سرکاری اسکولوں کا، جو کتابیں ہیں پہلی سے بارہویں تک کی، ان میں جو ہیٹ میٹیریل ہے، ڈسٹورشن ہیں، ان کو نکال دیں. اس وقت بھی میں نے دونوں دفعہ رپورٹ بھیجی بے نظیر بھٹو کے دور میں، اور شہباز شریف صاحب سے دو دفعہ ون ٹو ون ملاقات میں میں نے تفصیل سے انہیں بتایا. جو حکومت چھاپتی ہے، ٹیکسٹ بک بورڈ چھاپتے ہیں جو کتابیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ایک جمہوری روادار معاشرہ قائم ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹیچرز ٹریننگ ہے سرکاری اسکولوں کے، پرائمری اسکولوں کے، وہ اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ وہ ٹیچرز ایک ماڈرن نسل تیار نہیں کر سکتے. جو ٹیچرز ہیں ان کا سوشل سٹیٹس اتنا کم ہے کہ اچھے لوگ اس پروفیشن میں نہیں آتے. جنہیں اور کوئی کام نہیں ملتا وہ کہتے ہیں چلو اتنے کو اچھا کام ملے گا، اتنے ٹیچر ہو جاتے ہیں. ویسے تو 227 پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے یہاں، علاوہ 42 ریلیجس پارٹیز کے، ان میں سے کسی کے ایجنڈے پہ یہ مسائل نہیں ہیں. ہم نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بہت دفعہ بلایا پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی پازیٹیو افیکٹ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی اپنے پروگرام میں تبدیلی کی ہو اور اس تشویشناک صورتحال کو محسوس کیا ہو.
یہ تھے پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن کے سابق سربراہ پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن. افغانستان سے خبر ہے کہ جنوبی صوبے زابل میں حکام کے مطابق ایک خودکش حملے میں 70 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں. خودکش حملے کا ہدف زابل کا صوبائی کونسل کا دفتر بتایا جاتا ہے. تفصیل کے ساتھ سید انور.
افغانستان کے جنوبی صوبے زابل میں ایک کار خودکش حملے کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. خودکش حملہ آور آج صبح 10 بجے کے قریب دھماکہ خیز مواد سے بری مازدا ماڈل گاڑی کو صوبہ زابل کے صوبائی کونسل کے عمارت سے ٹکرا کر اڑا دیا. صوبہ زابل کے پولیس افسر غلام جیلانی فراہی نے کہا ہے کہ یہ گاڑی 1000 کلو گرام دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا تھا. زابل صوبائی کونسل کے صدر عطا جان حق بیان ہسپتال میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حادثے کے زخمیوں میں متعدد خواتین بھی شامل ہیں. ابھی تک کہ ہم ہسپتال آئے ہیں 67 عام شہری زخمی ہیں، ان میں 17 خواتین شامل ہیں. 4 صوبائی کونسل کے ممبران بھی زخمی ہیں. صوبائی کونسل کے 2 گارڈ بھی اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کی تعداد 70 سے زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ کچھ زخمی افراد جن کے حالات اچھے نہیں تھے انہیں قندھار ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آس پاس کے متعدد مکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ساتھ ہی صوبائی کونسل ممبران شکایت کرتے ہیں کہ صوبائی کونسل کے سیکیورٹی کے حوالے سے کم توجہی کی گئی ہے۔ زابل صوبائی کونسل کے صدر حق بیان: جب سے صوبائی کونسل میں آئے ہیں متعدد بار پولیس حکام کو خط بھیج کر خبردار کیے ہیں کہ صوبائی کونسل پر خودکش حملہ ہونے کا امکان ہے۔ پہلے بھی صوبائی کونسل کی عمارت پر خودکش حملہ ہوا تھا، لیکن کوئی صوبائی کونسل اور کونسل کے ممبران کی سیکیورٹی پر توجہ نہیں کرتے۔ طالبان نے صوبہ زابل میں صوبائی کونسل کے عمارت پر خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوسری جانب ایسی رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ طالبان چین میں افغان امن کونسل کے حکام سے ملاقات اور بات چیت کیے ہیں۔ اس خبر کے سامنے آنے کے کچھ دیر بعد طالبان نے پشتو اور انگریزی میں بیان جاری کرتے ہوئے چین میں افغان حکام کے ساتھ ملاقات کی تردید کیے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور اب ایک چیز تھا، کہا گیا کہ افغانستان کے طالبان چین میں دو فریقین سے بات کر رہے ہیں۔ طالبان نے کہا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور بھی بعض باتیں سامنے آئیں، سوال تھے، جواب میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے اس سلسلے میں افغان امور کے ماہر اور طالبان کو خاصے قریب سے جاننے والے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی۔ پوچھا، افغان طالبان کو پاکستان کا میسج گیا ہے کہ زیادہ اچھلے کودے نہیں، احتیاط سے کام لیں، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟
ابھی تک تو میڈیا نے کوئی خصوصی طور پر رپورٹ نہیں کیا ہے، اور پاکستان افغان طالبان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو طالبان پاکستان میں ہے ان کو تو کر سکتے ہیں، جو فیلڈ میں ہے یا لڑ رہی ہے یا افغانستان میں ہے یا عرب ملکوں میں ہے ان کو نہیں کر سکتے۔
ہو کیا رہا ہے افغان طالبان سے جو بات ہو رہی ہے چین میں، سرکاری طور پر نہیں مانا جا رہا، صحیح صورتحال ہے کیا؟
چائنا تو جب سے اشرف غنی کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، شروع سے اس میں دلچسپی لے رہی ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ وہ مزید سرمایہ کاری کرے۔ اور آج وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ گزشتہ ہفتے چائنا میں افغان طالبان اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ہوئی تھی۔ یہ مذاکرات 19 اور 20 مئی کو اورومچی میں ہوئی تھی، اور اورومچی چائنا کا مغربی شہر ہے جو سنکیانگ کے صوبے میں ہے۔ ان مذاکرات میں افغانستان کے امن پر انہوں نے بات کی تھی، اور اس سے پہلے جو مذاکرات چائنا میں ہوئی تھی وہ افغانستان کے موجودہ ڈیفنس منسٹر جن کو کل نامینیٹ کیا محمد معصوم ثانیگزئی، اس میں شریک تھا۔ اس میں پاکستان میں جو طالبان لیڈرز مقیم ہیں سابق وزراء، اس میں ملا عبد الجلیل، ملا محمد حسن رحمانی اور ملا عبد الرزاق بھی شامل تھی۔
تو مصنف جلال زئی صاحب، جو بات ہو رہی تھی امریکہ ایک طریقے سے واسطہ تھا، کیا سمجھا جائے؟ اب چین ان کے درمیان رابطہ اور واسطہ ہے، فرنٹ مین وہ ہے، امریکہ پس پشت ہے۔
چین کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں استحکام ہو، اور اگر استحکام نہ ہو تو یہ خطرہ بڑھتا جائے گا، اور یہ ایک دن چائنا کے بارڈر کراس کریں گے اور چائنا کے مسلم ریاستوں میں چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے چائنا کو ایک نئے قسم کے انسرجنسی کا سامنا ہوگا۔ تو اس لیے اس کی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور سیٹلمنٹ ہو، ایک مستحکم حکومت ہو، تاکہ یہ انسرجنسی اگر افغانستان اور پاکستان دونوں میں سیٹل ہو جائے تو اس سے چائنا کو فائدہ ہے۔
میرے میدان میں آ کر کے کوئی کھیل نہیں سکتا تاوت تے کہ میں اس کو کھیلنے کی اجازت نہ دوں، امریکہ کا ہے نا یہ میدان، تو کیا امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے چین کو کہ وہ بیٹنگ کرے اس پہ؟
بالکل یہ حاصل ہے، پاکستان اور چائنا دونوں کو حاصل ہے کہ معاملہ اگر سیٹل، آپ لوگوں سے ہم نے تو بڑی کوشش کی 13 سال کے دوران، امریکہ کا کہنا ہے ہم سے تو نہیں ہو سکا اور ہم ابھی تک لڑ رہی ہے، اگر آپ لوگوں سے یہ مسئلہ کسی طریقے سے روایتی یا ٹریڈیشنل طریقے سے حل ہو سکتے ہیں تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اگر افغانستان مستحکم ہو جائیں گے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔
تو اگر بات چیت ہو رہی ہے، واقعتاً ہو رہی ہے، تو اس کا اعتراف کیوں نہیں؟ پھر ایک بار صحافی کہانی بریک کر رہا ہے، جن لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے وہ میاں بیوی خود کیوں نہیں بتاتے تاکہ قاضی کو نہ بولنا پڑے؟
میڈیا نے گزشتہ ہفتے بھی رپورٹ کیے طالبان اور تہران کے درمیان مذاکرات ہوئے، اس سے پہلے دبئی میں مذاکرات ہوئی، پاکستان بھی اس میں شریک تھا اور میڈیا نے رپورٹ کی، افغانستان بھی شریک تھا، طالبان کے نمائندگی طیب اغانی کی، آئی ایس آئی نے کے نمائندے نے، چائنا میں جو موجودہ حالی مذاکرات ہوئی اس کی پاکستان کی نمائندگی کی، تو یہ اعتراف تو کر رہے ہیں اور میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ افغان حکومت کی بھی اپنے تحفظات ہیں، کیا وہ اس بات پر آمادہ ہے جو طالبان چاہتے ہیں، کیا وہ یہ دے سکتے ہیں، طالبان جو وزارتیں چاہتے ہیں، طالبان جو دو تین صوبے چاہتے ہیں کہ اس میں افغان حکومت کا عمل دخل نہ ہو اور ہم انڈیپینڈنٹ ہو، کیا افغان حکومت اس پہ آمادہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں منظم طریقے سے۔
امور طالبان کے ماہر موسیٰ خان جلال زئی سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے، تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کل قدافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے زمبابوے کے خلاف دونوں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل جیت لیے، تاہم کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ وہ ٹیم کی مجموعی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔
اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں گے تو مطمئن نہیں ہوں میں، کیونکہ ہمیں اس سے بہتر پرفارم کرنا چاہیے تھا۔
پاکستان نے ون ڈے سیریز کے لیے جس 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے اس میں شعیب ملک اور محمد سمیع کی واپسی ہوئی ہے۔ شعیب ملک زمبابوے کے خلاف دونوں ٹی ٹوینٹی میں بری طرح ناکام رہے اور 7-7 رنز بنا پائے۔ وہ آخری مرتبہ جون 2013 میں ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے تھے۔ اپنی آخری 30 ون ڈے اننگز میں شعیب ملک کی کوئی نصف سینچری شامل نہیں ہے۔ آئی سی سی کے مطابق اگر پاکستانی ٹیم زمبابوے کے خلاف تینوں ون ڈے جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے تو وہ اپنی نویں رینکنگ برقرار رکھے گی۔ اگر زمبابوے نے سیریز میں ایک میچ بھی جیت لیا تو پاکستان کی رینکنگ متاثر ہوگی۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان لارڈز میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج آخری دن ہے اور نیوزی لینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 345 رنز کا ہدف ملا ہے۔ انگلینڈ کی دوسری اننگز میں کپتان ایلسٹر کک اور بین اسٹوک نے سینچریاں اسکور کی، ٹرینٹ بولٹ نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ انگلش پریمیئر لیگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ مقابلوں کے آخری دن چیمپئن چیلسی نے سنڈرلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ لیورپول کو اسٹوک سٹی کے ہاتھوں 1 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اسٹیون جیرارڈ کا لیورپول کی طرف سے آخری میچ بھی تھا جس میں انہوں نے ٹیم کا واحد گول کیا۔ فرینچ اوپن کے پہلے راؤنڈ میں عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر نے الیجانڈرو فالا کو 6-3، 6-3 اور 6-4 سے شکست دے دی۔ فیفا کے صدر کے لیے انتخاب جمعے کو زیورخ میں ہو رہا ہے جس میں سیپ بلاٹر 5ویں مدت کے لیے امیدوار ہیں، لیکن یوفا کے صدر پلاٹینی نے ان کے حریف اردن کے پرنس علی بن الحسین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ پاکستان میں موسم گرما کی تعطیلات ہونے والی ہیں۔ جنوبی پنجاب میں چولستان کے قریب 3 اضلاع کے بچے جب تعطیلات سے واپس آئیں گے تو امکان ہے کہ انہیں نئے اسکول، نئی زندگی ملے گی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی کا ہاتھ ہے۔ پوری کہانی زہیر الدین بابر نے تیار کی ہے، پروگرام کے آخری حصے میں آئے گی، لیکن فی الوقت تو سربین کا نصف آیا ہے۔ اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں اور یہ ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی۔
پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے ساندہ میں مقدس اوراق کو مبینہ طور پر نظر آتش کی جانے کے واقعے کے بعد علاقے کے زیادہ تر عیسائی رہائشی علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کی ہائی کورٹ نے جعلی ڈگریوں میں ایگزیکٹ کے سربراہ شعیب شیخ کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف دائر حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ بھارت میں شدید گرمی کی وجہ سے 500 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ نیپال میں پچھلے مہینے آنے والے زلزلے سے متاثر افراد کو اب بھی خوراک اور خیموں کی اشد ضرورت ہے. سعودی عرب میں حال ہی میں شیعہ مسلمانوں کی مسجد میں ایک بم دھماکے میں ہلاک 21 افراد کی تدفین آج کی گئی, جس میں دسیوں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے. اور عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے انکشاف کیا ہے کہ ایک عہد کے تحت انہوں نے 25 سال سے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمیلہ خان سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں حکام کے بقول فائرنگ اور چار دھماکوں میں ایک شخص ہلاک اور 2 سیکیورٹی اہلکار سمیت 7 افراد زخمی ہوئے ہیں. کلدن تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ رات گئے تحصیل حلیم زئی کے علاقے دربخیل میں نامعلوم افراد نے حاجی بغداد شاہ کے مکان پر شدید فائرنگ کی, جس میں حاجی بغداد شاہ کے بھانجے جمیل ہلاک ہو گئے ہیں. اہلکاروں نے بتایا کہ حملے کے بعد حاجی بغداد شاہ کے مکان سے جوابی کارروائی کی گئی, لیکن دوسری جانب سے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. اس واقعے کے بعد سیکیورٹی اہلکار موقع واردات کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں 2 دھماکے ہوئے. یہ دھماکے ریموٹ کنٹرول سے کیے گئے. ان دھماکوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار معمولی زخمی ہوئے. زخمیوں میں ذرائع کے مطابق ایک کیپٹن اور ایک صوبے دار شامل ہیں. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ان دھماکوں کے وقت سابق سینیٹر کی گاڑی بھی ادھر سے گزر رہی تھی, لیکن اہلکاروں کے مطابق ان کی گاڑی پر براہ راست کوئی حملہ نہیں تھا. پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق حاجی بغداد شاہ کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, جبکہ کچھ عرصے سے انہیں دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں. انتظامیہ کے مطابق یہ کارروائی شدت پسندوں کی ہو سکتی ہے, تاہم اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ مہمند ایجنسی کی تحصیل صافی میں زیارت کے مقام پر امن کمیٹی کے سابق سربراہ کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی. اس کے بعد اسی مقام پر دوسرا دھماکہ بھی ہوا. ان دھماکوں میں 5 افراد زخمی ہوئے. ان 5 افراد کا تعلق سابق امن کمیٹی سے تھا. کلدم تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے دونوں مقامات پر دھماکوں کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے. مومند ایجنسی اور باجوڑ ایجنسی میں امن کمیٹی کے افراد پر متعدد حملے ہو چکے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں چند ایک شہروں اور دیہاتوں میں شدت پسندوں کے حملوں کو روکنے کے لیے امن کمیٹیاں اور امن لشکر قائم کیے گئے تھے. بیشتر علاقوں میں اب یہ امن کمیٹیاں اور لشکر ختم کر دیے گئے ہیں, لیکن ان افراد پر حملوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. سوات میں گزشتہ سال چند ماہ کے عرصے کے دوران بڑی تعداد میں امن کمیٹی کے رضاکاروں پر حملے ہوئے تھے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے بھی کوئی امید افزا خبر نہیں ہے. وہاں پر بھی ہلاکتوں کا واقعہ پیش آیا. پوری تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
فائرنگ کا پہلا واقعہ شہر کے کنداری بازار کے علاقے میں پیش آیا, جہاں نامعلوم مسلح افراد نے چائے کی پتی فروخت کرنے والی ایک دکان پر فائر کھول دیا. سٹی پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ فائرنگ سے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہلاک ہو گیا. اس واقعے میں ایک راہگیر زخمی بھی ہوا. اس واقعے کے بعد جنا روڈ پر سلیم کمپلیکس کے قریب نامعلوم افراد نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی, جس میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد سوار تھے. فائرنگ کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 2 افراد ہلاک اور 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. یہاں فائرنگ سے ایک راہگیر بھی زخمی ہوا. فائرنگ کا ایک اور واقعہ جنا روڈ پر پیش آیا, جہاں 2 افراد زخمی ہو گئے. ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے پہلے واقعے میں ہلاک ہونے والے شخص کی لاش کے ہمراہ انسپیکٹر جنرل پولیس کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا. اس موقع پر وحدت المسلمین سے تعلق رکھنے والے رکن بلوچستان اسمبلی سید محمد رضا کا میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا,
ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا, اب بھی کریں گے. پشاور سے لے کے کوئٹہ تک اور گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک پورا پاکستان جام کر کے رکھ دیں گے.
ان واقعات کے بعد شہر میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی پھیل گئی اور مرکزی علاقوں میں دکانیں بند ہو گئیں. خیال رہے گزشتہ روز شہر کے مسجد روڈ پر فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک سنی دکاندار ہلاک اور ایک زخمی ہوا تھا. ادھر بلوچستان کے کراچی سے متصل علاقے اب میں ہونے والے بم دھماکے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. اب کے علاقے میں ہونے والے اس بم حملے میں صدر ممنون حسین کے بیٹے کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا تھا, جس میں 3 افراد ہلاک اور 5 پولیس اہلکاروں سمیت 11 افراد زخمی ہوئے تھے. زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کا تعلق صدر کے بیٹے کے اسکواڈ سے ہے. اس بم حملے کی ذمہ داری کالا دم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے، جبکہ دو روز قبل پنجگور میں صوبائی وزیر صحت رحمت بلوچ کے گھر پر حملے کی ذمہ داری کالا دم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی تھی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وسطی علاقے ڈسکا میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی پاداش میں مقامی پولیس افسر نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے تحصیل بار کے صدر سمیت دو وکلا کو ہلاک کیا ہے۔ پولیس کا موقف ہے کہ ان افراد کی ہلاکت ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ہوئی۔ واقعے کے خلاف وکلا برادری نے پولیس کے علاوہ تحصیل انتظامیہ کے افسران کے دفاتر اور گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ وزیراعظم میاں نواز شریف نے واقعے سے متعلق تحقیقات کا فوری حکم دیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پنجاب حکومت کے ترجمان کے مطابق ڈسکا میں دو وکلا کی ہلاکتوں کے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے کی تفتیش کے لیے پولیس اور ایف آئی اے کے علاوہ خفیہ اداروں، آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کے اہلکاروں پر مشتمل ایک تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے ترجمان کے مطابق اس واقعے میں ملوث پولیس آفیسر کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے عینی شاہد اور ڈسکا بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ملک نظر نے بی بی سی کو بتایا کہ چند وکلا تحصیل بار کے اندر تجاوزات ہٹانے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریشن کے دفتر میں گئے، تاہم وہاں پر موجود ایڈمنسٹریشن کے اہلکاروں نے کام کرنے سے معذرت کر لی، جس کے خلاف وکلا نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکا بار کے موجودہ صدر رانا خالد عباس اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے تھانہ سٹی پہنچے۔ ملک نظر کے مطابق تھانے کے انچارج شہزاد وڑائچ اور وکلا کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، جس پر مذکورہ پولیس آفیسر نے اپنے باڈی گارڈ سے سرکاری بندوق چھین کر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ڈسکا بار ایسوسی ایشن کے صدر خالد عباس کے علاوہ ایک اور وکیل عرفان چوہان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ چار افراد بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئے۔ مقتول خالد عباس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ونگ کے صدر بھی تھے۔ سیالکوٹ پولیس کے سربراہ شہزاد عاطف کے مطابق دو وکلا کی ہلاکتیں براہ راست فائرنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ اس واقعے کے خلاف صوبے کے مختلف شہروں میں وکلا نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے، جبکہ لاہور میں وکلا نے پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی۔ پاکستان بار کونسل نے اس واقعے کے خلاف کل ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے وزیر دفاع کے اس بیان کا دفاع کیا ہے، جس میں انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہشت گردی کی مدد لینے کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ دہلی سے شکیل اختر۔
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردوں کی مدد لینے کے بارے میں بھارت کے وزیر دفاع کے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے قومی سلامتی کے مشیر ستاج عزیز کی جانب سے وزیر دفاع منوہر پاریکر کے بیان پر سخت رد عمل آنے کے بعد مسٹر سنگھ نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے میں بھارت کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے۔
برابر ہم لوگوں نے پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ آتنکواد کو روکنے میں وہ پوری طرح سے مدد کریں، کیونکہ آج پاکستان کو بھی اسی آتنکواد کے سنکٹ سے گزرنا پڑ رہا ہے۔
ستاج عدید نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر کے بیان سے پاکستان کے اندیشوں کی توثیق ہو گئی ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ایک منتخبہ حکومت کے ایک وزیر نے دہشت گردی روکنے کے نام پر ایک دوسرے ملک میں دہشت گرد کاروائیوں کی کھل کر حمایت کی ہو۔ مسٹر پاریکر نے گزشتہ دنوں ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ ملک کو درپیش دہشت گردی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فعال قدم اٹھائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ ہمیشہ فوجی ہی کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کو دہشت گردوں سے ہی ختم کرانا ہوگا۔ وزیر دفاع منوہر پاریکر نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے ہی سرد مہری کا شکار ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے بھارت کے کئی رہنماؤں کی طرف سے پاکستان کے خلاف سخت بیانات دیے گئے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
عراق کے شہر رمادی پر دولت اسلامیہ کے قبضے سے متعلق امریکی وزیر دفاع کی عراقی فوج پر نکتہ چینی کے بعد ایران اور عراق دونوں کی جانب سے شدید رد عمل ہے، لیکن کس قسم کا؟ تفصیل سنیے سارا حسن سے.
امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے اتوار کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بڑی تعداد ہونے کے باوجود عراقی فوج میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے کا جذبہ نہیں، جس کی وجہ سے رمادی عراقی فوج کے ہاتھوں سے نکل گیا. جواب میں عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے فوجیوں کا دفاع ان الفاظ میں کیا.
ان کی بات درست نہیں، عراقی فوجیوں میں جنگ لڑنے کا جذبہ ہے، لیکن جب اچانک دولت اسلامیہ ان پر دھاوا بول دے اور اس کے پاس بارود سے بھرے ہوئے ٹرک ہوں تو ان کا اثر چھوٹے جوہری بموں جیسا ہوتا ہے. خاص طور پر مقامی سطح پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. بارود کے بھرے ٹرکوں سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے. انہوں نے ایک دن میں اس طرح کے 7 بم پھوڑے اور اسی شہر میں انہوں نے 3 دنوں میں 27 کار بم دھماکے کیے.
البتہ عراقی وزیر اعظم کی یہ رائے بھی تھی کہ امریکی وزیر دفاع کو زمینی حقائق کے متعلق غلط معلومات دی جا رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ رمادی کھو دینے پر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ان کی کوشش ہے کہ دولت اسلامیہ کو جلد از جلد مار بھگایا جائے، لیکن اس کے لیے انہیں بھرپور بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے. رمادی پر چڑھائی کے لیے ایران کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا عراقی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں. عراقی وزیر اعظم کے مطابق اس جنگ میں ایران اور اردن بھرپور مدد دے رہے ہیں. البتہ خلیجی ریاستیں خطرے کی باتیں تو کرتی ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہیں. ایسے ہی خیالات کا اظہار ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی نے امریکہ کے متعلق بھی کیا تھا. وہ آج کل دولت اسلامیہ کے خلاف سرگرم عمل عراقی فورسز کے ہراول دستے کی کمان بھی سنبھالے ہوئے ہیں. امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کی عراقی فوج پر تنقید کے رد عمل میں ایرانی جنرل نے کہا ہے کہ امریکہ نے رمادی میں دولت اسلامیہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. ایرانی میڈیا میں شائع ہونے والے بیان کے مطابق جنرل سلیمانی نے سوال اٹھایا کہ کیا امریکی وزیر دفاع یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عراقی فوج دولت اسلامیہ کی سازش میں شریک ہے. ان کے بقول دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے لیے عراق اور اس کے ہم خیال ہمسایوں کے سوا کوئی بھی سنجیدہ ہے اور نہ اس کا سامنا کر رہا ہے.
یہ تھی سارا حسن کی رپورٹ. پاکستان میں ماڈل ایان علی کو کچھ عرصے قبل $5,00,000 سمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور کئی پیشیوں کے بعد آج ان کے عدالت ریمانڈ کی توسیع کی گئی ہے. ایک ماڈل ہونے کے باعث اس کیس میں ذرائع ابلاغ کی کہیے بڑی دلچسپی ہے، بہت دلچسپی ہے، لیکن کیا یہ دلچسپی حدیں پار کر رہی ہے؟ امبر شمسی نے یہی جاننے کی کوشش کی.
ایان علی اپنی پیشی میں کیا پہنتی ہے یا نہیں، اس پر مختلف ٹی وی چینلز کے رپورٹرز کی خاصی نظر رہتی ہے. آج صبح راولپنڈی کے کسٹم کی عدالت میں ان کی آمد ہوئی تو فوراً رپورٹرز نے اپنے دفاتر کو فون کر کے بتایا کہ ایان نے آج سفید رنگ کی ہوڈی یا جیکٹ پہنی ہوئی ہے. اور پھر پولیس اور کیمرامین کے درمیان گرما گرمی بھی ضرور ہوتی ہے. کیمرامین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایان کے قریب سے قریب تر جائیں، خصوصی شاٹ بنائیں. پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رپورٹرز اور کیمرامین کو ایان علی سے دور رکھیں، لیکن پولیس اہلکار کیمرامین کے جھنگٹے کو بخشی خانے، جج کے کمرے اور عدالت تک خوب گول گول چکر لیتے ہیں. اس تماشے کے ظاہر ہے تماشین بہت ہیں اور لوگ بالکنی سے، آگے پیچھے دکانوں اور وکلا کے دفاتر سے آ کر مفت کی تفریح کے طور پر اسے دیکھتے ہیں. تاہم اگرچہ کچھ لوگ یہ تماشا دیکھتے ہیں، کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں.
یہاں پر ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے بکری کے پیچھے نہیں سب دوڑ رہے ہیں، وہ تو یہاں نظام جا رہے ہیں. یہاں نظام اس کے جیل کے اندر ہی ہونا چاہیے.
ایک بائی چانس جیل میں تھا، جب یہ جیل میں گئے ہیں ادھر بھی سارا دن یہی لڑکے باتیں کرتے تھے، یہاں علی آئی ہوئی ہے، آج ادھر دیکھی ہے، آج اس نے یہ ڈریس پہن کے ادھر جا رہی تھی، آج یہ ڈریس پہن کے ادھر جا رہی تھی، زیادہ یہ باتیں نہیں تھیں.
لیکن آپ کتنے دیکھنے والے ہیں، خام خواب وہ دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، اس چیز کو مائنڈ اپ ہونا چاہیے.
ایان کے والد راجہ حفیظ بھی آج کسٹم کورٹ آئے تاکہ وہ اپنی بیٹی سے مل سکیں. تاہم پہلے بھی جیل میں ایان علی نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور ابھی انہوں نے اپنے والد سے ملنے سے انکار کیا. ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس کیس کے بارے میں جو بھی معلومات ملتی ہے وہ میڈیا سے ہی حاصل ہوتی ہے.
برا تو اتنا لگتا ہے کہ دل پہ چھریاں چلتی ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. اگر کیس بھی اس نے کیا ہے تو جو اس کی پنش ہے اسے دینی چاہیے، دے دے کورٹ دے دے، وہ تو فیس کرے گی. لیکن اتنا کیس لینتھی کیوں ہو رہا ہے، اور لینتھی اگر ہو رہا ہے تو کم از کم اس کی آؤٹ پٹ بھی تو نکلنی چاہیے.
جب تک سزا نہیں ہوتی تب تک میڈیا ایسی ہی رپورٹنگ کرتا رہے گا۔ حیان کا میک اپ کس نے کیا، وہ اپنی بناوٹ کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتی ہے، جیل میں کیا کھایا اور کیا پیا، اور گردن پہ ٹیٹو کس لیے ہے؟ اسلام آباد کے قائد اعظم یونیورسٹی کی پروفیسر اور انسانی حقوق کی کارکن ڈاکٹر فرزانہ باری کہتی ہیں کہ میڈیا پر جو آتا ہے وہ معاشرے کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔
جس طرح کی کوریج ہے وہ ہمارے سوسائٹی کا جو ایک لارجر مائنڈ سیٹ ہے جس میں ہم عورتوں کو صرف ایک باڈیز کے طور پہ دیکھتے ہیں، مطلب ایک سیکچوئل آبجیکٹ کے طور پہ ہیں، تو بیسیکلی اس کیس میں بھی ہم دیکھیں گے ٹپیکلی بجائے اس کے کہ اس کا جو کرائم ہے یا جس کرائم کے لیے وہ اکیوزڈ ہے اس کے اوپر رپورٹنگ کی جائے اور توجہ دی جائے، وہ اس کی جو باڈی ہے وہ بڑی اس پورا جو اس کا کوریج ہوتی ہے اس کے اندر وہ بہت سینٹرل ہوتی ہے نا، اس نے پہنا کیا ہوا ہے، اس نے میک اپ کیا کیا ہے۔
ایان علی کی عدالتی ریمانڈ کو 28 مئی تک بڑھا دیا ہے اور میڈیا کا یہ میلہ راولپنڈی کی کسٹم عدالت میں کیس چلنے تک چلتا رہے گا، لیکن کہتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ سے کچھ چھپتا نہیں ہے۔ ایان علی کے بارے میں میڈیا جو دکھانا چاہتا ہے وہ شاید پوشیدہ رہے تو بہتر ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، راولپنڈی۔
آج ایک منچلے کی جانب سے ویڈیو بنانے کی کوشش پر سپر ماڈل غصے میں آ گئی۔
امبر شمسی کی تھی رپورٹ۔ پاکستان میں اسکول کے بچوں کو موسم گرما کی تعطیلات ملنے والی ہیں۔ جنوبی پنجاب میں چولستان کے قریب 3 اضلاع کے بچے جب تعطیلات سے واپس آئیں گے تو امکان یہی ہے کہ انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ باقاعدہ اسکول میں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ علاقے میں 1 سال میں درجنوں نئے سرکاری اسکولوں کی تعمیر ایک مقامی بچی کی خود اعتمادی اور جرات کا نتیجہ ہے کہ جس نے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول حاصل کرنے کے لیے سرکاری افسران کو آڑے ہاتھوں لیا، ایسے کہ ناکو تلے چنے چبوا دیے۔ مصباح شاہین، جنہیں اب سرکاری افسران ملالہ چولستان بھی کہتے ہیں، کہانی سنیے ظہیر الدین بابر کی زبانی۔
پاکستان کا صحرائے چولستان جنوبی پنجاب کے 3 اضلاع میں پھیلا ہوا ہے، بہاول نگر، بہاول پور اور رحیم یار خان۔ آج کل اگر آپ صحرا کے قریبی دیہات میں جائیں تو ان میں سے 75 دیہات میں نئے اور پختہ اسکول یا تو بن چکے ہیں یا ان کی عمارتیں موسم گرما کی تعطیلات سے پہلے مکمل ہونی ہیں۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چولستان کے قریبی دیہات کے بچوں کے لیے اسکول کوئی باقاعدہ عمارت نہیں ہوا کرتی تھی جس میں چھتوں والے کمرے ہوں، برآمدہ ہو، ٹوائلٹ ہو، پینے کے صاف پانی کا نلکا بھی ہو اور گراؤنڈ کے گرد 4 دیواری بھی۔ بلکہ پاکستان کے اس پسماندہ خطے میں اسکول کا مطلب گاؤں میں ہی وقف کیا ہوا کوئی کچا کمرہ اور اس کے قریب درخت ہوا کرتے تھے۔ مصباح شاہین نے 5ویں جماعت تک اسی طرح تعلیم حاصل کی۔
چھاؤں جس طرف جاتی تھی ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، وہاں پڑھتے تھے۔ وہاں ایک کمرہ، ایک ہی صرف کمرہ تھا، درخت، ایک درخت تھا، اس کے نیچے ہم پڑھتے تھے۔ دھوپ لگتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ کیسے پڑھے، اب دھوپ لگ رہی ہے۔
اسے جو بھی کہہ لیں، اسکول یا اسکول کے نام پر اکٹھا ہونے کا مقام۔ تقریباً 6 سال پیچھے جائیں تو شروعات کرنے والی چند ایک استانیاں تھیں جن میں زنیرہ بشیر بھی شامل تھیں۔
یہاں پہ جو نا تعلیم کا کوئی کنسیپٹ تھا ہی نہیں، نہ بچوں کا اور نہ ہی بچیوں کا۔ پھر ہم نے انہیں ایک کمرہ دیا، وہاں ہم بچوں کے لیے بیٹھ گئے۔
زنیرہ نے بہاولپور کے چک 29 DRB میں جو اسکول شروع کیا وہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک غیر رسمی سا منصوبہ تھا۔ زنیرہ اور ان جیسی درجنوں میٹرک پاس استانیوں کو جب اور جس قدر تنخواہ مل جاتی اسی پر اکتفا کر کے کٹھن حالات میں بھی بچوں کو پڑھانا جاری رکھا۔ 2013 میں اتھارٹی کے پاس اس غیر رسمی منصوبے کے بھی فنڈ ختم ہونے لگے۔ پھر کیا تھا، درختوں کے نیچے پڑھنے والے بچوں نے اپنے اسکول بچانے کی مہم شروع کر دی۔ ضلع انتظامیہ کو نئے فنڈز کے پوسٹ کارڈ بھیجنے لگے، یہاں تک کہ کمشنر کے دفتر کے باہر ایک علامتی اسکول سجا لیا۔ پولیس نے مداخلت شروع کر دی اور پاکستانی ٹی وی چینلز کے مقامی نمائندوں نے بھی احتجاج کو فلم بند کیا، البتہ یہ احتجاج شہ سرخیوں میں جگہ نہ لے سکا۔ بہاولپور ہی کے چک 19 DRB کے پرائمری اسکول کے بچوں کو آج بھی وہ دن یاد ہیں۔ اپنے درختوں والے اسکول بچانے کی مہم کو ان بچوں نے ڈرامائی شکل دے رکھی ہے، ان دنوں کی ہو بہو نقل کرتے ہیں۔
ایک چھوٹا جا کمیونٹی اسکول ہا بند تھی گئے، نہ ہمارے کوئی سہولت ہے۔
ڈرامے میں کوئی ڈنڈا دکھا کر احتجاج سے بھگانے والے پولیس اہلکار کا کردار ادا کرتا ہے۔ ٹی وی چینلز کا شور شرابہ بھی ان بچوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔
السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چولی تن کے بچے سڑک پر پڑ رہے ہیں، اوپر تپتا ہوا آسمان ہے اور پولیس والے ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان سے ان کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میں آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام مہتاب بیبی ہے۔
آپ کچھ کہنا چاہتی ہو؟
ہمارے اسکول بند ہو رہے تھے، اللہ دواستہ ہے سارے اسکول بند نہ کرو، سارا حق ہی تیرا۔
آپ یہاں پہ ٹیچر ہو؟
جی۔
آپ کچھ کہنا چاہتی ہو؟
جی، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ اس بچوں کو عمارتیں ملی ہے، نہ عمارت ملی ہے، نہ کتابیں ہیں۔ یہ کل کو یہ بچے ڈاکو بن جائے تو اب کس کا قصور ہوگا؟
تھینک یو سو مچ میڈم۔ میں سادیہ لکھ کا رپورٹ کر رہی ہوں لاپتہ ٹی وی کی طرف سے۔ آپ نے بچوں کا مسئلہ سنا، دیکھتے ہیں حکومت ان بچوں کا مسئلہ کیسے حل کرتی ہے۔
لیکن اس احتجاج سے بات نہ بنی۔ بالآخر ایک دن مصباح شاہین کے اسکول میں ضلع کے سب سے بڑے افسر اور ان کے بڑے بڑے دوست بڑی بڑی گاڑیوں میں دورہ کرنے آئے۔ مصباح سے رہا نہ گیا اور اتنے بڑے افسر کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔
ایک دفعہ ڈی سی صاحب وزٹ پہ آئے تو میں نے میوزیم میں ایک سوال آیا کہ میں یہ نہ کہوں،
اپنا گلا کیا اور رونے لگی۔
میں وزٹ پہ ایک سکول میں،
ڈی سی او یعنی ضلعی رابطہ افسر عمران سکندر بلوچ وہی سب سے بڑے افسر تھے جنہیں مصباح کے گلے کا سامنا کرنا پڑا۔
تو جب وزٹ کر کے میں اس چار دیواری سے باہر نکلا تو ایک بچی نے آواز دی، ایکسکیوز می سر۔ میں بھی تھوڑا سا ٹھٹکا کہ انگریزی میں ایک آواز آئی ہے۔ میں اندر گیا تو ایک چھوٹی سی بچی، مصباح اس کا نام ہے، پانچویں جماعت کی بچی، وہ بچی کھڑی ہو گئی اور اس نے اسٹریٹ اوے مجھے دیکھا اور کہا کہ،
تو میں نے کہا کہ سادی یہ کیا چولستانی بچے ان درختوں کے نیچے بیٹھ رہے ہیں، انہیں کوئی عمارت نہیں ملے گی۔
پہلے بہت اس کا نا کریجس یہ ایکٹ تھا، مطلب اتنا اس میں کانفیڈنس، اتنا زیادہ حوصلہ۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمیں جو انسانی اینگل ہے اس ساری صورتحال کا وہ بھی ایک دم واضح ہو گیا کہ جو کاغذوں پہ پلاننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے اصل بچے ہیں، اصل انسان ہیں۔ تو اس بچی نے ہمیں بہت انسپائر کیا اور یہ سارا پروگرام جو انیشیٹ ہوا، اس بچی کی سٹوری میں نے ہر فورم پہ بتائی اور ایوری بڈی واز انسپائرڈ۔ اس وجہ سے ہمیں اس کی اپروولز، اس کا پلاننگ، اس کوئی ایشو نہیں ہوا۔
آج کل عمران سکندر کی کوشش ہے کہ مصباح کے گلے کے نتیجے میں منظور ہونے والے اسکول گرما کی تعطیلات سے پہلے مکمل ہوں اور جب بچے چھٹیوں سے واپس آئیں تو ان کے کمرہ جماعت میں فرنیچر بھی موجود ہو۔ مصباح کا اسکول سب سے پہلے مکمل ہوا۔ چار کمرے ہیں اور ان کے سامنے گول محرابوں والا طویل برآمدہ، چھاؤں ہی چھاؤں، دھوپ کا سوال ہی نہیں۔
یہاں تم خوشی سے مسکراہٹے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔
بچے آسمانی اور گہرے نیلے رنگ کی یونیفارم پہن کر آتے ہیں اور دن کا آغاز ایک باضابطہ اسکول کی طرح ہوتا ہے۔
شہزاد علی شیر، سونیا کوب، الیاس قاسم، رمشا منیر، عرفان غلام رسول۔
خالی عمارت نہیں بنی۔ پہلے جو اسکول چل رہے تھے یہ کمیونٹی نان فارمل اسکول تھے، نہ یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کو اسکول گنتا تھا، نہ ہی کسی بھی اسٹیٹسٹکس میں ان بچوں کو ہم انرولڈ گنا کرتے تھے۔ عمارت سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں بہتر کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اسکولوں کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ٹیک اوور کر لیا۔ اس سے ان کا جو کوالٹی کا اسپیکٹ ہے، جو مانیٹرنگ کا اسپیکٹ ہے، وہ بھی آنا شروع ہو گیا اور یہ فارمل اسکول کے طور پہ ڈکلیئر ہو گیا۔ یعنی کہ یہ بچے اب کہیں گنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہیں سوچا اور پلاننگ کی جا رہی ہے۔
میں بہت زیادہ فرق محسوس کرتی ہوں اور بچوں کی اسٹرینتھ میں بھی بہت فرق آ گیا ہے۔ پہلے ہمارے پاس 100 سے باو بچے ہوتے تھے، اب 200 سے باو ہے ماشاء اللہ۔ جب بلڈنگ ملی ہے تو بچوں میں میرے خیال میں زیادہ شعور آیا پڑھنے کا، ماں باپ کو بھی زیادہ شعور آیا، ان کو پتہ چلا کہ یہ اسکول ہے۔ پہلے تو اسکول کوئی سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں اسکول رہے گا یا نہیں رہے گا، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، پتہ نہیں ٹیچرز کب چلی جائیں، کب یہ اسکول ختم ہو جائے، ہم بچوں کو پڑھائیں نہ پڑھائیں، اس طرح کے بہت سے مسائل تھے۔ تو اب جب سے ہمیں بلڈنگ ملی ہے تو تب سے تو بچے بھی ریگولر آتے ہیں۔ پہلے بچیاں کم تھیں اور بچے زیادہ تھے کیونکہ وہاں پہ اتنا ذرا ماحول نہیں تھا، دیوار بھی نہیں تھی، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب سے یہ اسکول بنا ہے، دیوار بنی ہے، تو یہاں پہ اب لڑکیاں جو زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں۔ یہ چار دیواری بنی، ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں۔
معاشرے نے رسپونڈ کیا ہے گورنمنٹ کی اسکیم کو۔ دوسری بات یہ کہ ایک سال میں ابھی صرف 6 اسکولوں کی عمارتیں مکمل ہوئی ہیں اور باقی جو ہمارے 65 سے زیادہ اسکول ہیں یہ اگلے 1.5 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے۔ عمارتیں مکمل ہوئے بغیر ہی 20% انرولمنٹ بڑھ چکی ہے۔
چولستانی دیہات کے غیر رسمی سکولوں میں 4,000 بچوں نے داخلہ لے رکھا تھا، آج کل 5,000 سے زائد حاضر ہوتے ہیں۔ ان سب میں ساتویں جماعت تک پہنچنے والی صرف ایک طالبہ ہے اور وہ ہیں مصباح شاہین۔ 75 میں سے صرف انہی کے اسکول کو مڈل کا درجہ ملا ہے، ان سے نیچے چھٹی میں 4 طالبات ہیں اور 3 اضلاع کے ان اسکولوں میں باقی سب لڑکے لڑکیاں فی الحال پرائمری تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ اسکول بچیوں کے لیے بن رہے ہیں لیکن لڑکے پڑھنا چاہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں، کیونکہ ان کے لیے قریب میں کوئی الگ اسکول نہیں۔ ایک سال میں مصباح کے اسکول میں طلبہ کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، چنانچہ جو مل گیا اسی پر گزارا کرنا پڑتا ہے اور کئی جماعتوں کے لڑکے لڑکیوں کو ایک ہی کمرے میں سمٹ کر باری باری سبق لینا ہوتا ہے۔ مصباح اپنی ٹیچر کے سامنے اکڑوں بیٹھ کر اکیلے سبق لیتی ہیں۔
ہاؤ بیوٹیفل، کتنی خوبصورت ہے، از دا رین، بارش کتنی خوبصورت ہے۔
سب سے اچھی بک انگلش لگتی ہے۔
اس کی کیا وجہ؟
وہ پڑھنے میں آسانی ہے، اسے جلد ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی انگلش پڑھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے وہ بک۔
اچھا، اور اردو کیوں نہیں اچھی لگتی آپ کو؟
اردو تھوڑی بہت فیوریٹ لگتی ہے۔
سب سے مشکل کیا لگتا ہے پڑھنے میں؟
جغرافیہ اور ہسٹری۔
کیوں بھائی؟
سر وہ پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، جلدی ذہن میں نہیں بیٹھتی، زیادہ دیر لگتی ہے پڑھنے میں۔
کیوں، کس لیے پڑھنا چاہتی ہو؟
پڑھیں گے، کوئی جاب کریں گے پھر۔
کیسی جاب؟
صلاح تو ٹیچنگ کیا، لیکن کیا گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بن جاؤ۔
تو کیا لگتا ہے، جب درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتی تھی آپ، اس وقت لگتا تھا کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ گی یا اب لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ گی؟
اس وقت ایک دفعہ تو پتہ نہیں کس نے کہا کہ اسکول بند ہو رہے ہیں اب، تو ہمارے دل میں تو رونے ہی آ گئے کہ ہم کیسے پڑھیں گے، کیا بنیں گے۔ اس وقت ہم کیا آئے تھے کہ پڑھیں، پھر دوبارہ اسکول اب بن گئے، اب ہمارے دل میں شوق ہی آیا کہ ہم پڑھیں اور ڈاکٹر بنے۔
شوگر کین،
شوگر کین،
گنا،
گنا
از مائی فیورٹ فوڈ،
از مائی فیورٹ فوڈ،
میری پسندیدہ خوراک ہے۔ میرے پاس کلاسز کافی ساری ہیں، 6 کلاس کو میں پڑھاتی ہوں، 7 کو بھی، 4 کو بھی، اور 2 بھی میرے پاس ہے، اور نرسری کے ایک سیکشن ہے میرے پاس۔
ایک کمرے میں ہی ساری کلاسز کیسے پڑھا رہی ہیں آپ؟
پہلے ایک کلاس کو پیریڈ بھی بنائے ہوئے ہیں ہم نے، ایک ایک پیریڈ دوسری ٹیچرز لیتی ہیں، تو باقی پیریڈ میں پڑھاتی ہوں۔ پہلے ایک کلاس کو پڑھا لیتی ہوں، جو نرسری کلاس ہے اس کو پہلے صبح صبح پہلے سب سے پہلے اس کو ہوم ورک دیتی ہوں، اس کے بعد پھر 7 کلاس کو پڑھاتی ہوں، اس کے بعد میں 6 کلاس کو، پھر 4 کلاس کو۔
سرکاری حلقوں میں مصباح کو ملالہ چولستان کہا جاتا ہے۔ ان کی ایکسکیوز می سر نے علاقے کی تقدیر بدل دی ہے، لیکن ضلعی رابطہ افسر عمران سکندر اعتراف کرتے ہیں کہ ایک سال میں چولستانی بچوں کو تعلیم کے لیے جو ملا وہ اب بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔
یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو یہ 5ویں تک پرائمری سکولز ہیں، انہی سکولوں کو آگے لے کر جانا ہے، انہی کو مڈل تک جانا ہے، انہی کو آگے ہائی سکولز تک جانا ہے، انہی کی کوالٹی امپروو کرنی ہے۔ میرے کوئی اسٹیٹسٹکس موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ کم از کم 15,000 سے 20,000 بچے چولستان میں آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کو ہم نے لے کر آنا ہے ان اسکولوں میں۔
ظہیر الدین بابر، بی بی سی، چولستان۔
پہلے جہاں چھاؤں جاتی بچے اس کا پیچھا کرتے، جتنی دیر چھاؤں ٹھہرتی بچے ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے۔ اب عمارت ہے، ڈیسک ہیں، ٹیبل ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں کہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پرائمری اسکولز ہیں یہ، اور اب انہیں کو سیکنڈری اسکولز میں بدلنا ہے۔ ایک بچی ملالہ چولستان نے پورا کا پورا قافیہ، نظم، ردم بدل کے رکھ دیا۔ ظہیر الدین بابر کی تھی یہ رپورٹ، اور یہیں سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر اطہر اعظمی، اور اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے میتھیو ہاؤلز۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ضرور سن لیجیے، اور یہ ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی۔
پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے ساندہ میں مقدس اوراق کو مبینہ طور پر نظر آتش کیے جانے کے واقعے کے بعد علاقے کے زیادہ تر عیسائی رہائشی علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ملائیشیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ سے ملحقہ سرحد کے قریب سے قریباً 140 قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ برطانوی حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ دیگر یورپی ممالک کو چلے جانے والے 15 لاکھ برطانویوں کو یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت کے حوالے سے جلد ہونے والے ریفرنڈم میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ برونڈی کے دارالحکومت بجمبورا کے گردونوا میں مظاہرین نے صدر پیری کورنزیزا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک بس کو آگ لگا دی ہے۔ ایران کے فوجی چیف جنرل قاسم سلیمانی نے امریکہ پر دولت اسلامیہ گروپ سے مقابلے میں ناکامی کا الزام عائد کیا ہے، اور عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے انکشاف کیا ہے کہ ایک عہد کے تحت انہوں نے 25 سال سے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔